نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی تسلسل سے اس کا بیان چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے, پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا, پھر تم کو موت دے گا اور پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو. جب کسی مخلوق کا معاملہ یہ ہو کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اس کو وجود اللہ تعالی بخش دے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے اس مخلوق پر. تو انسان کو اصل میں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا, حالانکہ تم ایک زمانہ تم پر ایسا گزرا ہے کہ جس میں تم کچھ بھی نہیں تھے. نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا, اور اس طرح اگر تھا بھی تو اس طرح کے پورے کائنات میں پورے عالم میں پھیلا ہوا تھا. تو پھر کیا کیا, ان تمام ذروں کو اللہ نے اکٹھا کیا. فاحیاکم, ان تمام ذروں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس میں جان ڈال دی. مثلا غذا جو کھائی گئی اس سے خون بنا, اس خون سے جو ہے وہ قطرہ بنا جس سے جو نطفہ ٹھہرا جس سے, اور اس کے بعد وہ بڑھتا رہا اس کے نشونما کی اللہ تعالی نے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس میں اللہ نے جان ڈال دی. تو اصل تو یہ وہی غذائیں تھیں جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھی, کہیں کا چنا, کہیں کا مٹر, کہیں کا دودھ, کہیں کا کچھ, یہ سب کچھ جمع ہو کر خون بنتا ہے, اور خون بننے کے بعد پھر اس سے ایک نطفہ ناپاک بنتا ہے, اور پھر وہ ٹھہرتا ہے جا کے ماں کے رحم میں, اور پھر اس سے اللہ رب العزت انسان کے نشو نما فرماتے ہیں, یعنی مختلف مرحلوں میں, یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں کہ تم پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ تم مردہ تھے, یعنی تم میں جان نہیں تھی. فاحیاکم, پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات کی پھر واقعات کو اور حالات کو چھوڑ کے فرمایا کہ ثم یمیتکم. اس سے پہلے جو مرحلہ تھا وہ آ گیا کہ پیدا ہوئے, اور اس کے بعد پھر اپنی عمر کو جب تم نے جو اللہ کے یہاں مقرر تھے پورا کر لیا, اب کوئی 10 سال کا, کوئی 20 سال کا, کوئی 100 سال کا, جتنے بھی اللہ نے جس کی عمر لکھی تھی اس مدت کو اس نے پورا کیا, تو اس لیے فرمایا ثم یمیتکم. یا ثم جو آتا ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے عربی زبان میں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ تھا, ایک یعنی ایک مدت تھی کہ زندگی گزاری تم نے, اب وہ زندگی کتنے سالوں پر محیط تھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن ثم یمیتکم, پھر اللہ نے تمہیں موت دی. اب مرنے کے بعد پھر فرما رہے ہیں ثم یحییکم, پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. لیکن یہاں بھی دیکھیے لفظ ثم لائے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد فوراً زندہ نہیں ہو جاؤ گے, بلکہ ایک زمانہ تم پر ایسا گزرے گا جو عالم برزخ کا زمانہ ہے. اب وہ زمانہ 100 سال پر, 1000 سال پر, 10,000 سال پر کتنا محیط ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو یہ ایک عالم, ایسا عالم ہے کہ جس کی خبر کسی کو نہیں. البتہ اس کے بعد جو زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں اس کا ذکر فرمایا کہ ثم یحییکم, اس عالم برزخ سے گزر کر پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے, اور وہ زندگی ایسی ہوگی کہ اس کے بعد پھر کے جو مرحلے ہیں میدان محشر اور پھر جنت اور دوزخ کی سارے مراحل اس کے بعد کے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ تمام چیزوں کو بھی نعمت قرار دیا, اور نعمت اس لیے قرار دیا کہ اگر کوئی نہ مرے تو اس پر جنت کے ابدی اور دائمی جو انعامات ہیں وہ کیسے اس پر کھلیں. اگر موت نہ آئے, انسان یہ سمجھے کہ میں یہی رہوں ساری زندگی, تو جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی ہیں وہ تو مرنے کے بعد ہی ملتی ہیں بھائی. کوئی آدمی مرے گا نہیں تو یہاں تو وہ ساری نعمتیں ملنے سے نہیں, تو اس کے لیے مرنا ضروری ہے. اس لیے موت بھی ایک طرح سے نعمت ہے. آج حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کے مرنے پر جو روتے ہیں تو موت پر نہیں رویا جاتا, اصل میں جدائی پر روتا ہے انسان. مرنا تو ہے ہی, یہ تو عالم انتقالات ہیں. ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا سلسلہ جاری ہے, جیسا کہ ابتدان اس آیت میں بھی ذکر فرما دیا کہ پہلے بے جان تھے, ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ ذرات بکھرے ہوئے تھے, اللہ نے ان کو جمع کیا, تو گویا پورے عالم سے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو غذا بنا دیا, پھر خون بنا دیا, اور پھر گویا کہ وہ نطفہ منتقل ہو گیا ماں کے رحم میں, باپ کی پیٹھ سے ماں کے رحم میں چلا گیا. تو یہ ایک عالم ہے اس عالم میں, اور پھر ماں کا پیٹ بھی پورا ایک عالم ہے اس بچے کے لیے. وہاں سے آیا تو جو دنیا میں جو کمرے میں آیا جس جگہ پر آیا اس کے لیے وہ ایک عالم تھا, اس عالم سے بھی گزرا, اب اس کے بعد پھر اب مرے گا تو پھر قبر میں چلا جائے گا, وہ ایک الگ عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو عالم محشر ہوگا عالم, اور پھر جو ہے جنت یا دوزخ جہاں پر بھی جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے لکھا ہوا ہے اس کے لیے وہ. تو یہ سارے عالم انتقالات ہیں, تو یہ تو انتقال کا سلسلہ ہے, اس لیے کسی کی دنیا سے انتقال پر رویا نہیں جاتا. رویا تو جاتا ہے لیکن چیخ و پکار یا ناشکری نہیں کی جاتی, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب مرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ کتنی اچھی موت آئی, اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے. اگر موت ایسی چیز ہوتی کہ جس سے آدمی کو نفرت کرنی ہوتی ہے, یا موت ایسی چیز ہوتی کہ جس سے آدمی نفرت کرتا, تو پھر تمنا بھی نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو ولایت کی نشانی اس کو بیان فرمایا کہ اگر تم ولی ہو اللہ کے تو تم اللہ سے موت طلب کرو, یہودیوں کو خطاب فرمایا ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیکم, یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس لیے کافر کبھی موت کی تمنا نہیں کرتا, اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوتے ہی نہیں جو موت کی تمنا کرے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر موت کی تمنا کوئی کر سکتا ہے تو وہ مسلمان کر سکتا ہے, ورنہ کافر کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے, بلکہ ان کو تو حرص ہوتی ہے دنیا کی زندگی پر کہ ہماری زندگی اور بڑھ جائے جتنی بھی چاہے. بہرحال معاملہ دوسرا یعنی موضوع چھڑ جائے گا. یہاں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اللہ نے موت کو بھی نعمت میں شمار فرمایا, جس طرح زندگی کو نعمت شمار فرمایا, زندگی بھی ایک نعمت ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا کسی کے لیے جائز نہیں, اس لیے کہ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور دوسرا یہ کہ یہ زندگی ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زمانے کی تلخیوں سے یا زمانے کی پریشانیوں سے جو ہے وہ مجبور ہو کر اپنے آپ کو مار ڈالے, یہ کسی کے لیے جائز نہیں. اس لیے کہ یہ جدا جان ہے اس کے مالک اللہ رب العزت ہیں, جب دی انہوں نے ہے تو لیں گے بھی وہ خود ہی. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالے, اس لیے خودکشی کو حرام قرار دیا کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو مار ڈالا وہ اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو بہرحال یہاں ذکر فرمایا ثم الیہ ترجعون, پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اور پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ کے زمین میں. یہاں ایک بات بتلا دی گئی کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے, لیکن تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا, تم اللہ کی عبادت کرو. دنیا کی ساری چیزیں ساری نعمتیں وہ سب کی سب اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہیں, لیکن تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی ان نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرو. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم, یہاں پر سات آسمانوں کا بھی ذکر فرما دیا, زمینیں بھی ساتھ ہیں, آسمان بھی ساتھ ہیں, طبقے ہیں زمینوں کے اسی طرح آسمانوں کے, اس کو ذکر فرما دیا یہاں پر. اور فرمایا وہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں. اس سے آگے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ چاہا کہ انسان کو دنیا میں بھیجے, اس انسان سے پہلے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی تھی جنات, اور وہ اس کائنات میں رہتی تھی بستی تھی, آج بھی ہے, لیکن اس زمانے میں گویا کہ پورے عالم میں صرف جنات ہی جنات تھے. ایک زمانہ ایسا گزرا کہ صرف جنات سے بھرپور تھی یہ کائنات, لیکن انہوں نے آپس میں فساد پھیلائے, لڑائیاں کی, خونریزیاں کی, جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. تو جب اللہ رب العزت نے دوسری مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اور فرشتوں کے سامنے اپنا اس ارادے کو ظاہر فرمایا, اس وقت فرشتوں نے یہ ذکر کیا, بطور اعتراض کے نہیں کیا, بلکہ جو کچھ تجربہ انہیں حاصل تھا اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں دیکھا تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ, کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں جو مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا, جب پیدا کرنا چاہا, بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو چاروں فرشتے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام, تو ان کو حکم دیا سب سے پہلے کہ تم جا کے زمین سے ایک مٹھی مٹی کے لے آؤ تاکہ اس سے ہم انسان کو پیدا کریں, کیونکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے. تو بہرحال ایک فرشتہ آیا زمین پر اور اس نے چاہا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لے لے. زمین نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اللہ کے واسطے اس نے دینے شروع کر دیے کہ خدا کے لیے لے کے مت جاؤ, اس لیے کہ اس سے اگر اللہ تعالیٰ انسان بنائیں گے, ایک مخلوق تیار کریں گے, تو میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بعض جو ہے وہ میرے اجزاء جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے, بعض دوزخ میں جائیں گے, تو میں نہیں چاہتی کہ میرے کچھ اجزاء جہنم میں جائیں, لہٰذا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, لے کے مت جاؤ. وہ فرشتہ ویسے واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں, لیکن پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی, ہم نے تمہیں ایک کام کے لیے بھیجا تھا, تم نے وہ کام پورا نہیں کیا. تو کہے گا کہ اللہ, یہ زمین جو تیری بندی ہے, مخلوق ہے تیری, وہ اتنا روئی, گڑ گڑائی اور عاجزی اختیار کی اور تیرے واسطے دیے کہ میں واپس آ گیا. تو اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتوں کو حکم دیں گے تم جاؤ. چنانچہ وہ زمین پر آئے اور اس نے بھی چاہا کہ ایک مٹھی مٹی کی لے لوں, تو زمین نے پھر واسطے دینے شروع کر دیا اور نتیجے تن یہ بھی واپس چلے گئے اور وہی سوال و جواب ہوئے جو پہلے سے ہوئے تھے. تو اس نے بھی کہا کہ وہ ایسی روئی چلائی کہ مجھے واپس آنا پڑ گیا آپ کے واسطے دیے. تو تیسرے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ. چنانچہ انہوں نے بھی یہ مٹی لینی چاہی, لیکن وہاں بھی اس نے بھی رو پیٹ کر انہیں واپس کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ. یہ آئے اور انہوں نے مٹی لینی جب چاہی تو زمین نے ویسے ہی چیخو پکار شروع کی جیسے کہ پہلے شروع کی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی تو چاہے روئے چاہے تو چلائے, مجھے تو پروردگار کا حکم ہے, لہذا میں تو لے کے ہی جاؤں گا. اور یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور لے کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے تو وہاں آپ سوال اور جواب کی ترتیب بدل گئی, پوچھا کہ ہاں لے آئے؟ کہا کہ جی. کہا کہ تمہیں ہماری بندی, ہماری مخلوق پر ترس نہیں آیا جب وہ رو رہی تھی, گڑ گڑا رہی تھی اور ہمارے واسطے دے رہی تھی, تو تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا جیسا کہ باقی فرشتے چھوڑ کے آ گئے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ, آپ کا حکم کو میں نے سب سے آگے رکھا, ایک طرف اس کے واسطے تھے اور رونا اور چیخنا پکارنا تھا, ایک طرف آپ کا حکم تھا, میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کو ضروری سمجھا. فرمایا کہ ٹھیک ہے, آج سے تم ملک الموت مقرر ہو گئے, اب تم ہی جو ہے وہ انسانوں کی موت بھی واقع کیا کرو گے اور ان کی روح نکالا کرو گے. تو اب ان کو بڑا وہ ہوا کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک الموت بنا دیا, تو جن لوگوں کی میں روحیں قبض کروں گا ان کے عزیز رشتے دار وہ تو مجھے برا بھلا کہیں گے. ہر شخص یہ کہے گا کہ فلاں فرشتہ ایسا ہے جو روح قبض کر لیتا ہے, جو انسانوں کو مار ڈالتا ہے, جو ان کے پیاروں کی جان لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ, اس طرح تو میں بدنام ہو جاؤں گا, لوگ ہر ایک مجھے ہی برا بھلا کہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ موت, حقیقت تو یہی ہے کہ تمہیں حکم ہوگا تو تم روح نکالو گے یا تمہارے ساتھ آوان و انصار بھی ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ اسباب ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ تمہارا تو نام بھی نہیں آئے گا. کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ سے مر گیا, کوئی کہے گا کینسر تھا مر گیا, کوئی کہے گا کہ صاحب بس ٹھوکر لگی اور گرا اور مر گیا, کوئی کہے گا بخار سے مر گیا, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, ہزاروں باتیں ہوں گے, کوئی تمہارا نام نہیں لے گا. حقیقت بھی آیا ایسے ہی ہے. تو بہرحال یہاں سے اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر شروع فرمایا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, لیکن یہ تو تفصیلی ذکر ہے, انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں عرض بھی کروں گا. اور قرآن مجید میں صرف یہیں پر ذکر نہیں ہے تخلیق آدم کا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ بھی انسان کی تخلیق کا اور دیگر جو ہے وہ ذکر کیا مختلف مقامات پر، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن مجید میں مقرر سے کرر بھی بعض چیزیں آئی ہیں، لیکن ہر جگہ ان کا فائدہ الگ ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بھی انشاءاللہ یہ واقعات اپنی جگہ پر آئیں گے، وہاں پر بیان بھی کیا جائے گا. تو یہاں سے جو اب جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تخلیق آدم کا بیان انشاءاللہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طور پر بیان کرنے کی اور اس پر اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہاں سمجھ لینی چاہیے البتہ، کہ بعض اوقات بعض روایتیں وہ ہوتی ہیں جو بنی اسرائیل کی روایتیں کہلاتی ہیں، اسرائیلی روایات، تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے کسی اصول سے ٹکرا نہیں رہی تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. جہاں تک تصدیق و تکذیب کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں خاموشی اختیار کری جائے گی کہ ایسی روایات کا بیان کرنا جائز ہے، سننا جائز ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کی جائے نہ تکذیب کی جائے، کیونکہ حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کو. چونکہ اسرائیلی روایات وہ ہیں جو ہمارے کسی عقیدے سے ٹکرا نہیں رہی، بعض روایت جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو ان کی تو ہم اپنے عقیدے کے مطابق ہی لیں گے، اور ان کو ہم اگر غلط ٹکرا رہی ہوں گے تو چھوڑ دیں گے، اور نہیں ٹکرا رہی تو اس کو بیان کر دیں گے. تو اس لیے بعض واقعات میں اسرائیلی روایات، جیسے کہ میں نے ابھی جو واقعہ ذکر کیا تو یہ بھی ایک روایت ہے، اب اس میں کتنی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا صحیح علم ہے، لیکن بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ حقیقت سے کچھ دور بھی نہیں ہے اور ٹکرا بھی نہیں رہی عقیدے سے. تو اس لیے بعض واقعات جب انبیاء علیہ السلام کے اور دیگر بیان کیے جاتے ہیں، اس میں بعض اسرائیلی روایات کا جب ذکر آتا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ بیان کرنا جائز، البتہ اگر عقیدے سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں ٹکرا رہی تو بیان بھی کرنا جائز، سننا بھی جائز، البتہ تصدیق و تکذیب کی ضرورت نہیں. یعنی یہ کہنا کہ صاحب بالکل صحیح ہے یہ، اس پہ قسم کھا لینا، ایسا جائز نہیں، اور یہ کہہ دینا کہ بالکل ہی غلط ہے اور اس پہ قسم کھا لینا، یہ بھی جائز نہیں. بس سن لی جائے اور خاموشی اختیار کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.